السلام عليكم ورحمة الله. الحمد لله، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيد الأنبياء وخاتم المرسلين وعلى آله وصحبه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد، فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم. قال الله تبارك وتعالى: لن تنالوا البر حتى تنفقوا مما تحبون وما تنفقوا من شيء فإن الله به عليم. صدق الله العظيم. محبت سے سب حضرات درود شریف پڑھ لیجیے. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. محترم بزرگو اور عزیز بھائیو، جمعۃ المبارک کی گزارشات میں ان آیات کا ذکر جاری ہے جن میں اللہ تعالیٰ نے ہمیں کچھ کاموں سے روکا ہے. الحمدللہ تین پارے اس حوالے سے مکمل ہوئے، آج چوتھے پارے کی بالکل ابتدائی پہلی آیت سے بات کا آغاز کر رہے ہیں. اس آیت کا مفہومی ترجمہ یہ ہے کہ تم لوگ اس وقت تک حقیقی بھلائی اور کامل و مکمل نیکی حاصل نہیں کر سکو گے جب تک تم اپنی پسندیدہ اور عزیز ترین چیزوں میں سے کچھ اللہ تعالیٰ کی رضا کے لیے خرچ نہ کرو. اور بہرحال تم جو کچھ بھی خرچ کرو گے، خواہ تمہیں محبوب ہو، پسند ہو یا غیر محبوب ہو، اللہ تعالیٰ اسے خوب جانتا ہے. تھوڑی سی گونج ہے آواز میں، تھوڑی سی گونج ہے. سورہ آل عمران کی آیت نمبر 92 میں اللہ تعالیٰ نے اپنے بندوں کو یہ تاکید فرمائی ہے کہ وہ اللہ تعالیٰ کی راہ میں عمدہ اور حلال پاکیزہ وہ مال یا وہ چیز دیں جو خود انہیں پسند ہو. اللہ تعالیٰ کی راہ میں دیتے ہوئے ایک دفعہ دل کو جھٹکا لگے، محسوس ہو. فرمایا: لن تنالوا البر، تم ہرگز بھلائی کو، نیکی کو نہیں پا سکو گے. یہ لفظ بر قرآن و حدیث میں کئی معنوں میں آیا ہے. بر کا ایک معنی صلہ ہے، صلہ رحمی. بر کا ایک معنی دنیا اور آخرت کی خیر ہے، اور البر کا ایک معنی جنت ہے. لن تنالوا البر یعنی لن تنالوا ایھا المؤمنون جنت ربکم. امام طبری نے اس آیت کی تفسیر اس طرح سے کی ہے کہ اے ایمان والو، تو اپنے رب کی جنت کو نہیں پا سکو گے. بر کا ایک معنی لوگوں سے اچھے اخلاق سے پیش آنا ہے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا: البر حسن الخلق، نیکی یعنی بر اچھے اخلاق کا نام ہے. بر کا ایک معنی عقیدے اور عمل میں اللہ تعالیٰ کی اطاعت کرنا، نیک عمل کرنا. ان الابرار لفی نعیم، نیکوکار لوگ اللہ تعالیٰ کی نعمتوں میں ہوں گے. اور اگر بر کے لفظ کی نسبت اللہ تعالی کی طرف کی جائے تو اس سے مراد ہوتا ہے ثواب عطا کرنا. انہ ہو البر الرحیم، اللہ تعالی اجر عطا فرمانے والے. میرے بزرگوں اور دوستوں، جب یہ آیت کریمہ نازل ہوئی تو صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی علیہ مجمعین نے اس پر عمل کیسے کیا؟ چونکہ قرآن کی کسی بھی آیت پر صحابہ کرام کا عمل اس آیت کے مقصد نزول کو واضح کرتا ہے، متعین کرتا ہے. کیسے عمل کیا ذرا اس پر غور کیجئے. سیدنا انس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں، یہ حدیث صحیح بخاری میں بھی ہے، صحیح مسلم میں بھی ہے، کہ مدینہ منورہ کے انصار صحابہ میں حضرت ابو طلحہ انصاری بہت زیادہ مالدار آدمی تھے، بلکہ سب سے زیادہ کہہ لیجئے مالدار آدمی تھے. جب یہ آیت نازل ہوئی لن تنالوا البر حتى تنفقوا مما تحبون، کہ اس وقت تک تم بھلائی کو، حقیقی بھلائی کو نہیں پا سکتے جب تک کہ تم اللہ کی راہ میں وہ نہ خرچ کرو جو خود تمہیں پسند ہے، تو حضرت ابو طلحہ انصاری نے خدمت نبوی میں حاضر ہو کے عرض کیا کہ یا رسول اللہ، اللہ تعالیٰ نے یہ فرمایا ہے کہ لن تنالوا البر حتى تنفقوا مما تحبون، تم بھلائی اور جنت کو حاصل کرنے کے لیے اپنا پسندیدہ مال اللہ کی راہ میں دو. وَإِنَّ أَحَبَّ أَمْوَالِ إِلَيَّ بِعْرُحَا، میں عربی کے الفاظ اس لیے آپ کو سناتا ہوں کہ حدیث مبارکہ کی اور قرآن پاک کی آیات کی اپنی ایک برکت ہے، اس کے اپنے اثرات ہیں. ترجمہ بھی ذکر کر دیا جائے تو کافی ہے، لیکن برکت کی نیت سے قرآن کریم کی آیات، ان کے الفاظ، قرآن کے الفاظ اور حدیث طیبہ کے الفاظ میں آپ کو سنا دیتا ہوں. تو حضرت ابو طلحہ انصاری نے عرض کیا کہ مجھے اپنے مالوں میں سے سب سے زیادہ پسندیدہ یہ بیرحا نامی باغ ہے. یہ باغ مسجد نبوی کے سامنے تھا اور محبوب کریم علیہ الصلات و التسلیمات اس باغ میں تشریف لے جایا کرتے تھے، اور اس کا نفیس پانی نوش فرمایا کرتے تھے. تو حضرت ابو طلحہ نے عرض کیا، وَإِنَّهَا صَدَقَةٌ لِلَّهِ، اس آیت کو سننے کے بعد میں اپنی جانب سے اللہ کی راہ میں اس پورے باغ کو صدقہ کرتا ہوں. سبحان اللہ، سبحان اللہ. ارجو بر رہا و زخ رہا عند اللہ تعالی، اور میں اس بات کی امید کرتا ہوں کہ اللہ تعالی مجھے اس کے اجر و ثواب سے نوازیں گے اور اس کو میرے لیے ذخیرۂ آخرت بنائیں گے. فزعھا یا رسول اللہ حیث اراک اللہ، اے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم، اب آپ کو اختیار ہے، آپ رہنمائی فرمائیں کہ اس باغ کے بارے میں جو چاہیں آپ فیصلہ فرمائیں. اور ساتھ ہی یہ جملہ بھی عرض کیا کہ ولو استطعت ان اجعله سرا لم اجعله علانیۃ، اگر میں اسے چپکے سے بغیر اظہار کیے صدقہ کر سکتا تو اس کا اظہار بھی نہ کرتا، اظہار بھی نہ کرتا. لیکن بعض دفعہ اظہار جو ہے وہ معاشرے میں فائدے کا ذریعہ بنتا ہے. ان تبدو الصدقات فنعما ہی، اگر صدقات کو تم ظاہر کرو کسی سٹیج پر جس کے اثرات بہتر ہو سکتے ہوں، خاص طور پر جو واجب صدقات ہیں جیسے زکوٰۃ ہے، صدقہ فطر ہے، تو یہ بھی اچھا ہے. اللہ نے قرآن کریم میں فرمایا، جب یہ حضرت ابو طلحہ انصاری نے عرض کیا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، بخ بخ، بہت خوب بہت خوب. اسے آپ کہتے ہیں نا، بہت خوب بہت خوب. ذاک مال رابح، ذاک مال رابح، دو دفعہ فرمایا. فرمایا یہ بڑا نفع بخش مال ہے اور بڑا فائدہ مند مال ہے. وقد سمعت، اور میں نے تمہاری بات سن لی ہے، تم نے جو اللہ تعالیٰ کی راہ میں اس باغ کو صدقہ کرنے کا اظہار کیا ہے، مجھے بہت بات پسند آئی ہے. وَإِنِّي أَرَىٰ أَن تَجْعَلَهَا فِي الْأَقْرَبِينَ، میری رائے یہ ہے، یہ اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم فرما رہے ہیں، یہ آج کا خطبہ یقین کیجئے کئی حوالوں سے ہماری تربیت ہے، کئی حوالوں سے ہماری تربیت. وَإِنِّي أَرَىٰ أَن تَجْعَلَهَا فِي الْأَقْرَبِينَ، اللہ کے حبیب فرما رہے ہیں کہ میری رائے یہ ہے کہ تم یہ باغ اپنے قریبی رشتہ داروں کو دے دو. ضرورت مند ہوتے ہیں رشتہ دار کئی، تو ان میں خرچ کرو. تو حضرت ابو طلحہ نے عرض کیا، افعل یا رسول اللہ، اے اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم میں ایسا ہی کرتا ہوں. فقسمها ابو طلحہ فی اقاربہ و بنی عمہ، چنانچہ حضرت ابو طلحہ انصاری نے یہ باغ اپنے قریبی رشتہ داروں اور اپنے چچا زاد بھائیوں میں تقسیم کر دیا، صدقہ کر دیا. اور ان رشتہ داروں میں حضرت حسان ابن ثابت اور حضرت عبی ابن کعب رضی اللہ تعالی عنہ بھی شامل تھے. اچھا، اس حدیث سے یہ بھی سمجھ آ رہا ہے کہ زمینوں اور باغات کو اپنی ملکیت میں رکھنا جائز ہے، یہ بات سمجھ آ رہی ہے، چونکہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت ابو طلحہ کی ملکیت میں جو باغ تھا اس کے بارے میں یہ آرڈر فرمایا. جو لوگ زمین کی ملکیت کو ناجائز کہتے ہیں، یہ حدیث ان کا رد کرتی. اسی طرح یہ اس حدیث سے یہ بات بھی سمجھ آ رہی ہے کہ اپنے دوست کے باغ سے پھل کھانا، پانی پینا، یا دوست کو خوشی ہوتی ہو تو اس کے گھر سے کھانا کھانا بھی جائز ہے. کھانے کا ذکر سورہ نور کی آیت نمبر 61 میں ہے، او صدیقکم، اس جملے میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ تم پر کوئی حرج نہیں ہے. کچھ اور رشتہ داروں کا ذکر کیا، البتہ اس پوری آیت میں بیٹی کا ذکر نہیں کیا ہے. او صدیقکم کے جملے کے ساتھ گویا جائز قرار دیا ہے. اسی طرح ایک بات یہ بھی سمجھ آئی کہ اہل علم کا باغات میں جانا یہ بھی جائز ہے. یعنی مولانا صاحب اگر واک کرنے کے لیے کبھی چلے جائے نا کسی ٹریک پہ، تو ہر بندہ پوچھتا ہے، اچھا تسی بھی واک کرنا ہے؟ اور پھر مسئلے پوچھ پوچھ کے اس کو بیچارے کو ایسے زچ کر دیتے ہیں کہ ان کو ہون مڑ کے نہیں آنا. اسی طرح اس حدیث سے یہ بات بھی سمجھ آئی کہ اپنے رشتہ داروں اور خاندان کے دیگر غریبوں کو نفلی صدقہ دینا دوسرے لوگوں کو صدقہ دینے سے افضل ہے، کیونکہ نبی کریم علیہ الصلوۃ والتسلیمات نے ارشاد فرمایا، سنن ترمذی میں یہ حدیث مذکور ہے، کہ الصدقۃ علی المسکین صدقۃ، کسی مسکین کو صدقہ دینا یہ ایک نیکی ہے. وہی علی ذی الرحم سنتان صدقۃ وصلۃ، اور کسی رشتہ دار کو جو ضرورت مند ہے صدقہ دینا، اس کے دو اجر ہیں، ایک صدقے کا اور ایک صلہ رحمی کا. اچھا، اب ہمارے معاشرے میں بدقسمتی سے عجیب ماحول ہے کہ لوگ زکوٰۃ لینے کے لیے تیار ہو جائیں گے، بلکہ کہیں گے بھی ہمیں زکوٰۃ دے دو، لیکن صدقہ قبول کرنے کے لیے کوئی تیار نہیں. اگر آپ یہ کہہ دیں کہ یہ صدقہ ہے، تو ضرورت مند لوگ بھی اسے قبول کرنے کے لیے تیار نہیں ہوتے، اس کانسیپٹ کے ساتھ کہ اگر ہم نے صدقہ لے لیا تو جس بلا کو دور کرنے کے لیے یہ دے رہے ہیں صدقہ، وہ ہم پر آ جائے گی. لا حول ولا قوت الا باللہ، کیا ناسمجھی والی بات ہے، جاہلانہ بات. اسی طرح اپنے رشتہ داروں کی ضرورت کے وقت ان کی مدد کریں گے تو قرآنی آیات پر بھی عمل ہو رہا ہے.
سورہ بقرہ کی آیت نمبر 215 میں ہے، قل ما انفقتم من خیر فللوالدین والاقربین والیتامی والمساکین وابن السبیل، جو تم اللہ تعالیٰ کی راہ میں خرچ کر رہے ہو، سب سے پہلے اس کا حق ڈیزرونگ لوگوں میں سے تمہارے والدین ہیں، اور پھر تمہارے رشتہ دار ہیں، اور اس کے بعد یتیموں کا اور مسکینوں کا اور ضرورت مند مسافروں کا ذکر آتا ہے۔ امام طبری رحمۃ اللہ علیہ نے اپنی تفسیر میں یہ ذکر کیا ہے کہ جب یہ آیت نازل ہوئی، لن تنالوا البر حتى تنفقوا مما تحبون، تو حضرت زید ابن حارثہ اپنا بہت پسندیدہ گھوڑا نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں لے کر آئے اور عرض کیا، یا رسول اللہ تصدق بھی یا رسول اللہ، اے اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم، یہ گھوڑا مجھے سب سے زیادہ پسند ہے، لہذا آپ مہربانی کیجئے، صدقے کے طور پر اسے قبول کر لیجئے، بلکہ آپ اسے صدقہ کر دیجئے اللہ کی راہ میں۔ فحمل علیہا اسامۃ بن زید، آپ کی توجہ ہے سارے، بہت اہم بات ہے، تو حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت اسامہ ابن زید کو بلایا اور اس گھوڑے پر انہیں سوار کر دیا۔ اب آپ کو پتا ہے کہ اسامہ کون ہے، حضرت زید بن حارثہ کے بیٹے ہیں۔ فکان زیدن وجد فی نفسہ، تو حضرت زید بن حارثہ رنجید ہو گئے کہ شاید میرا یہ صدقہ بارگاہ الہی میں قبول نہیں ہوا، اس لیے میرے گھرانے کے ہی فرد میں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس صدقے کو لوٹا دیا۔ جب آپ فلما رآ ذلک منہ النبی صلی اللہ علیہ وسلم، جب نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت زید بن حارثہ کا چہرہ اترا ہوا دیکھا اور ان کی کیفیت کو دیکھا، تو آپ نے ارشاد فرمایا، اما ان اللہ قد قبلک، سنو، اللہ تعالیٰ نے تمہاری طرف سے اس صدقے کو قبول کر لیا ہے، لیکن جسے میں نے ضرورت مند سمجھا ہے میں نے وہ اس کو دے دیا۔ بعض دفعہ حکمت کے تحت صدقہ کرنے والے کو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم اس کے حالات کے مطابق مشورہ دے دیا کرتے تھے، چنانچہ صحیح بخاری میں بھی ہے اور دیگر کتب حدیث میں بھی ہے، حضرت عبداللہ بن عمر بیان کرتے ہیں کہ سیدنا عمر رضی اللہ تعالی عنہ کو خیبر میں ایک زمین کا ٹکڑا ملا، تو اس کے بارے میں مشورہ کرنے کے لیے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوئے اور عرض کیا، یا رسول اللہ، انی اصبت ارضم بخیبر لم اصب مالا قط انفس عندی منہ، اے اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم، خیبر میں جو مجھے زمین کا ٹکڑا ملا ہے، اب تک میرے پاس جتنے مال آئے ہیں ان میں سے سب سے نفیس ترین یہ ٹکڑا ہے، اس سے اچھا یا نفیس ترین ٹکڑا مجھے زمین کا یا مال کا نہیں ملا ہے۔ فما تامرنی بھی، اب میرا دل کرتا ہے کہ میں صدقہ کروں، سبحان اللہ، چونکہ یہ آیت اتری ہے، لن تنالوا البر حتى تنفقوا مما تحبون، تو میرا جی چاہتا ہے کہ میں اللہ کی راہ میں خیرات کروں، تو آپ اس بارے میں میری کیا رہنمائی فرماتے ہیں، آپ مجھے حکم دیجئے، جیسے آپ فرمائیں گے ویسے میں کروں گا۔ تو آپ نے فرمایا، ان شئت حبست اصلہا، اگر تو چاہے تو بہتر یہ ہے کہ اصل زمین اپنی ملکیت میں رکھو، وتصدقت بہا، اور اس کی پیداوار صدقہ کر دیا، زمین آپ کے پاس رہے اور ویسے جو پیداوار جب بھی ہو تو وہ اللہ کی راہ میں صدقہ کر دو۔ یک دم مجھے خیال آیا کہ دیکھیں، اللہ تعالیٰ کی توفیق کی بات ہے کہ بعض لوگوں کو اللہ نے زمین دی ہے، اس سے جو گندم حاصل ہوتی ہے وہ صدقہ کر دیتے ہیں، ہدیہ بھی کر دیتے ہیں۔ تو راوی کہتے ہیں، اچھا اس سے ایک اور بات سمجھ آئی کہ جب تک آپ زندہ ہیں اولاد کو ساری زمین مت دو، ساری جائیداد ان کے نام مت کرو، ورنہ بالکل بے حیثیت ہو کے رہ جاؤ گے، حضرت عبداللہ ابن عباس کی یہ روایت ارشاد ہے ان کا، بے حیثیت ہو کے رہ جاؤ گے، تمہارا وزن ہی نہیں رہے گا. اس لیے کہ جب تک آپ زندہ ہیں اولاد کا شرعی لحاظ سے یہ مطالبہ کہ ابا جی سانو ساڈا حصہ دیو، اس کی کوئی حیثیت نہیں، بالکل یہ غلط مطالبہ ہے. ان کا حق اسی وقت بنتا ہے شرعاً جب وراثت میں کی صورتحال پیدا ہوتی ہے، اور وراثت تب بنتی ہے جب ابا جی فوت ہوتے ہیں. اللہ تعالیٰ اولاد کو بھی ہدایت دے کہ وہ یہ دعا نہ کرتی رہے کہ ابا جی چھیتی فوت ہو تاکہ سانو وراثت ملے. فتصدق بها عمر، تو سیدنا عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اسے صدقہ کیا. کیسے صدقہ کیا؟ انہ لا یباع، کہ دیکھو اس پراپرٹی کو فروخت نہیں کیا جائے گا. ولا یوہب، کسی کو ہبہ بھی نہیں کی جائے گی. ولا یورثو، اس میں وراثت بھی نہیں چلے گی. وتصدق بها فی الفقراء والقربى وفی الرقاب وفی سبیل اللہ وابن السبیل والضعیف. اور صدقہ بھی کن لوگوں میں ہوگا؟ غریبوں میں ہوگا، رشتہ داروں میں ہوگا، گردن آزاد کرانے والوں کے لیے ہوگا، اللہ کے دین کی تبلیغ میں اور جہاد میں جو جا رہے ہیں ان کے لیے ہوگا، اور ضرورت مند مسافروں پر خرچ ہوگا، مہمانوں پر خرچ ہوگا. ولا جناح علی من ولیہا، اور جو انتظام کرنے والا ہے وہ بھی اس میں سے ضرورت کے مطابق لے سکتا ہے، بلکہ کسی اور کو بھی کھلا سکتا ہے غیر متبول، لیکن پیسے اپنے خاتے میں جمع کرنے والا نہ ہو. دیکھیں کتنی بڑی بات ہے جو اس روایت کے ذریعے سے ہماری رہنمائی فرمائی گئی. حضرت ابو ذر غفاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا ایک دفعہ مہمان آئے تو انہوں نے اپنے خادم سے فرمایا کہ میری اونٹنیوں میں سے جو بہترین اونٹنی ہے وہ لا کر مہمان کے اکرام میں ذبح کرو. پہلے یہی ہوتا تھا، وہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کے مہمان جب آئے تو فجاء بعجل حنیذ، تو اس بحث میں پڑھنے کی بجائے کہ کیوں آئے ہو، فوراً جو ان کے کھانے کا انتظام کیا اور روسٹڈ میٹ ان کے لیے تیار کر کے لائے. قرآن کریم ہے. تو جب مہمان آئے تو انہوں نے کہا کہ بہترین جو اونٹنی ہے وہ ذبح کرو. تو خادم ایک دبلی سی اونٹنی لے آئے. حضرت ابو ذر نے فرمایا کہ تو نے مجھ سے خیانت کی ہے، میں نے کہا اچھی لاؤ اور تم یہ. تو خادم نے عرض کیا کہ حضرت میرے خیال میں یہی اونٹنی سب اونٹنیوں سے بہتر معلوم ہوئی ہے، چنانچہ اسے ذبح کیا گیا. اچھا، کسی نے حضرت ابو ذر سے کہا، یہ بات بھی بہت غور طلب، کسی نے حضرت ابو ذر سے کہا کہ حضرت اپنی ضرورت کا بھی خیال رکھیے. یہ تو آپ کے کام کی چیزیں تھی، چونکہ ہم تو وہی چیز دیتے ہیں نا جو ہمارے کام کی نہ رہے، تو یہ تو آپ کے کام کی چیز تھی. سبحان اللہ، حضرت ابو ذر نے فرمایا کہ تم کہتے ہو میں اپنی ضرورت کا خیال رکھوں، بات یہ ہے کہ میری ضرورت کا دن تو وہ ہوگا جب میں قبر میں رکھا جاؤں. وہ یہ کہا کہ میری پسندیدہ چیز میں اپنی آخرت کے لیے پیش کر رہا ہوں. وہ عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا کا مشہور واقعہ ہے کہ کوئی چھوٹا سا بکرا ذبح کیا اور باقی سارا گوشت اللہ کی راہ میں دے دیا. ایک دستی کا گوشت جو ہے وہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے رکھ لیا، چونکہ آپ کو دستی کا گوشت پسند تھا. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم جب تشریف لائے تو آپ نے فرمایا کہ کچھ انہوں نے عرض کیا کہ یہ اس طرح ذبح کیا تھا بکرا، تو آپ نے فرمایا کچھ بچا ہے. تو انہوں نے کہا یا رسول اللہ وہ دستی کا گوشت بچا ہے جو آپ کو پسند ہے، باقی سارا اللہ کی راہ میں خیرات کر دیا ہے. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا باقی سب بچ گیا ہے، اس لیے بچ گیا ہے کہ وہ آخرت کے لیے جمع ہو گیا ہے. اللہ تعالیٰ کی رضا اور خوشنودی کے لیے اپنے حلال پاکیزہ مال میں سے حسب استطاعت خرچ کرنا یہ کتنا پسندیدہ عمل ہے، اس کا اندازہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے اس ارشاد سے لگائیے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا من تصدق بعدل تمرۃ من کسب طیب، جو شخص اپنے حلال کمائی میں سے ایک کھجور کے برابر صدقہ کرتا ہے، کتنا؟ زور سے کہتے ہیں ولا یقبل اللہ الا الطیب، اور دیکھو اللہ تعالیٰ صرف حلال ہی مال ہی قبول کرتے ہیں، حلال مال ہی قبول کرتے ہیں. فإن اللہ یتقبلها بیمینہ، جب آدمی اپنے حلال مال میں سے کھجور کے برابر بھی خیرات کرتا ہے تو اللہ تعالیٰ اپنی شان کے مطابق اپنے دائیں ہاتھ سے اسے وصول کرتے ہیں. اللہ اکبر. اللہ، میں آپ سے بھی عرض کروں گا کہ جب بھی کسی کو کوئی چیز دیں، چاہے دکاندار کو دیں چاہے کسی غریب کو دیں، تو کس ہاتھ سے دیں، کس ہاتھ سے دیں، کس ہاتھ سے دیں، اس کو عادت بنائیں گے نا انشاءاللہ. فإن اللہ یتقبلها بیمینہ، اللہ تعالیٰ اسے اپنی شان کے مطابق اپنے دائیں ہاتھ سے قبول کرتا ہے. ثم یربیها لصاحبها، پھر اس صدقے کو صدقہ دینے والے کے لیے اس طرح پروان نصیب کرتے ہیں کما یربی احدکم فلوہ، جیسے تم میں سے کوئی اپنا بچھڑا بچھیرا اسے پالتے ہو، بڑا کرتے ہو، بڑا کرتے ہو. حتی تکون مثل الجبل، وفی روایت تکون مثل احد، حتی تکون مثل احد، اس کو اللہ تعالی بڑھاتے رہتے ہیں بڑھاتے رہتے ہیں، یہاں تک کہ پہاڑ کے برابر یا احد پہاڑ کے برابر کر دیتے ہیں. اللہ اکبر. اللہ، اللہ کی راہ میں صدقہ و خیرات کرنے والے کتنے خوشبخت انسان ہیں کہ فرشتے ان کے لیے دعا کرتے ہیں. صحیح بخاری میں ہے، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ما من یوم یصبح العباد فیہ، ہر روز جب لوگ صبح بیدار ہوتے ہیں، الا ملکان ینزلان، دو فرشتے آسمان سے اترتے ہیں. فیقول احدہما، ان میں سے ایک یہ کہتا ہے اللہم اعط منفقا خلفا، اے اللہ تیرے راستے میں جو خرچ کرے اسے اس کا اچھا بدلہ عطا فرما. کون دعا کر رہا ہے؟ فرشتے دعا کر رہا ہے. ویقول الاخر، اور دوسرا یہ عرض کرتا ہے اللہم اعط ممسکا طلفا، اے اللہ جو آپ کے راستے میں استطاعت کے ہوتے ہوئے بھی واجب صدقہ ادا نہیں کر رہا یا خیرات نہیں کر رہا، تو اس بخیل کو ہلاک ہونے والا مال ادا کر، یعنی اس کے مال کو ضائع کر دے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں اپنے بیماروں کا علاج کرانے کے لیے دوائی وغیرہ لینے کا بھی تعلیم فرمائی ہے، اور اس کے ساتھ ساتھ صدقہ دے کر ان کا علاج کرنے کا اس کی بھی ترغیب ارشاد فرمائی. فرمایا داوو مرضاتکم بالصدقہ، اپنے بیماروں کا علاج صدقے کے ذریعے کرو. وحسنوا اموالکم بالزکات، اور اپنے مالوں کو زکات کے ذریعے محفوظ کرو. سبحان اللہ. وَأَعِدُّ لِلْبَلَاءِ الدُّعَاءِ، اور مصائب اور آزمائش سے بچاؤ کے لیے دعا تیار رکھو، یعنی مصیبتوں سے بچاؤ کے لیے دعا کرتے رہا کرو. بیماری کا علاج کس سے کرو؟ صدقہ سے کرو. اس کے لیے ضروری نہیں ہے کہ جو خیر سے آپ بکرا ذبح کر رہے ہیں، یا وہ تو میں بھی عرض کرتا ہوں، آپ اس کو مریض کے گرد چکر لگوائیں، کوئی ضروری؟ زور سے کہو یار. وہ ایک دلہا بالکل تیار ماشاءاللہ وہ پہنا ہوا سارا لباس شادی والا، اوپر پگڑی زبردست، اور مرغی صدقے کی اس کے سر سے گھما رہے ہیں، تو مرغی نے بیٹ کر دی اور پگڑی بھی ختم، اور سارا جناب وہ اچکن بھی ساری خراب ہو گئی. تو اس سر پہ گھمانے کی کوئی ضرورت نہیں، خدا کے لیے دین کو سمجھو. یہ سارے طریقے جو ہم نے رائج کر رکھے ہیں ان کی کوئی حیثیت نہیں ہے. گناہوں سے بچاؤ, گناہوں کے اثرات سے بچاؤ کے لیے بھی صدقے کی اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم نے ترغیب دی ہے. فرمایا الصلاۃ نور, نماز نور ہے, روشنی ہے, والصیام جنۃ, اور روزہ جہنم سے بچاؤ کے لیے ڈھال ہے, والصدقۃ تطفئ الخطیئۃ کما یطفئ الماء النار, اور صدقہ گناہوں کو ایسے مٹاتا ہے جیسے جیسے پانی آگ کو بجھاتا ہے. والحسد یاکل الحسنات کما تاکل النار الحطب, اور حسد نیکیوں کو ایسے کھا جاتا ہے جیسے آگ لکڑیوں کو کھا جاتی ہے. تو حسد سے بھی بچیں گے نا انشاءاللہ. صدقہ بری موت سے بچاؤ کا ذریعہ ہے. اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ان الصدقۃ لتطفئ غضب الرب وتدفع میتۃ السوء, صدقہ اللہ تعالی کے غضب کو مٹاتا ہے اور بری موت کو دور کرتا ہے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا الصدقۃ تسد 70 بابا من السوء, صدقہ تکلیف, برائی اور نقصان کے 70 دروازے بند ہونے کا ذریعہ بنتا ہے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا 7 آدمی ایسے ہیں جو اللہ تعالیٰ کے عرش کے سائے تلے ہوں گے اس دن جس دن اللہ کے عرش کے سائے کے سوا کوئی سایہ نہیں ہوگا. ان میں سے ایک آدمی وہ ہے کہ رجل تصدق بصدقۃ فأخفاها حتى